الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره ما قاله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، شہری جمعیت اہل حدیث کولکتہ، جس کے ناظم اعلیٰ جناب بھائی جمال الدین صاحب ہیں، اس وضاحت کی لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ جہاں اس شہر میں ایک جمعیت ہوا کرتی تھی، وہاں اب شہری جمعیت اہل حدیث کولکتہ کے نام سے دو جمعیتیں کام کر رہی ہیں. اس لیے اس وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ شہری جمعیت کے ناظم جناب جمال الدین خان صاحب اپنے نام کی تشہیر کبھی پسند نہیں کرتے. الحمدللہ وہ متواضع خاکسار آدمی ہیں، اور میں ان کو پچھلے کئی برسوں سے جانتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے کو اور بلند کرتا ہے. آج جو جتنا کبر و غرور اور نخوت سے اپنی گردن موٹی کرتا ہے اور اپنے گال کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی ذلیل اور اس کا کرتا ہے. آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے، میں اپنے علاج کے سلسلے میں یہاں ان دنوں آیا ہوا ہوں، لیکن بہرحال یہ شہری جمعیت کے ذمہ داران کی دعوتی پروگراموں سے محبت ہے کہ انہوں نے اس بیمار کو بھی آپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور دینی پروگرام سے، دعوتی مجلسوں سے آپ لوگوں کی اتنی بڑی محبت ہے کہ بڑی لمبی اپیل کے بعد بھی شاید کسی مسجد میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. جو معمولی ایک نہیں کے اعلان کے اوپر، کمزور اعلان کے اوپر، ماشاءاللہ بزرگ اور جوان یہاں اکٹھا ہیں، اور پوری مسجد ماشاءاللہ مسلیان سے اور پروگرام میں دلچسپی لینے والوں سے بھری ہوئی. اللہ رب العالمین کے ایک گھر میں ہم اور آپ اللہ کی بعض آیتوں کو سننے اور سمجھنے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان پر عمل کرنے کے لیے یہاں جذبہ لے کر بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی طرف سے سکون اور اطمینان کا مستحق بنائے. بزرگوں اور دوستو، دو اعلان شاید یہ کے بعد نکلے آیا، جس میں یہاں کے موضوع کے تعلق سے وضاحت کرنی ضروری ہے کہ پہلا ایک اعلان جو مجھ کو بتایا گیا تھا، اس میں تھا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، عنوان تھا، مقصود یہ تھا کہ فتنے کا زمانہ ہے، داخلی اور خارجی فتنے رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. مگر شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل کی جو مجلس یہاں پر ہوئی تھی وہ بھی اسی عنوان کے تعلق سے تھی کہ فتنے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے. تو میں نے جمال بھائی سے عرض کیا کہ عنوان کو آپ چینج کر دیجیے. تو انہوں نے دوسرا اعلان مجھ کو بھیجا کہ آج کی ٹاپک آپ کی ہوگی ایمان اور عمل صالح. تو اس کی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں. اب اس مختصر سی تمہید کے بعد، کہ یہ کوئی لمبا خطاب نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ تک میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. سیدھے اب یہاں سے مطلب پڑھاتے ہیں، موضوع پڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارا عنوان دو شق پر ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں اور جماعت صحابہ کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو شرک و بدعت کے کیچڑ میں لتپت ہے اور اپنا نام برعکس نہند نام زنگی کافور اپنے منہ میاں مٹھو شرک و بدعت کی غلاظتوں میں لتپت ہونے کے باوجود اپنا نام اہل سنت والجماعت ہے، وہ مراد نہیں. اہل سنت جو سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، اہل الحدیث والجماعت صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے منہج کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ مراد ہے. اہل بدعت اور خبر پرست نہیں جو اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں تاکہ اپنے چلبلے نام سے، اچھے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، اہل سنت والجماعت کے نام پر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اور بدعت کے غار میں ٹھکیں، وہ لوگ مراد نہیں ہے. اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین اعظام، محدثین کرام اور ان کے بعد کے لوگ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، جس کو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعہ، قرآن اور سنت کی جماعت کو لازم پکڑنے والے لوگ ہیں، وہ مراد ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اعتقاد کا، پختہ یقین کا. اعتقاد یعنی وہ حقیقت جس کے اوپر آدمی گرہ باندھ لے. لوگ کہتے ہیں اس بات کو گاٹھ باندھ لے، یعنی انتہائی پختہ اور یقینی بات کو عقیدہ کہتے ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں. اعتقاد یعنی قلب کے کی تصدیق اور قلب کے یقین کا نام ہے ایمان، اور ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا. جس حقیقت کو ہم دل میں تسلیم کرتے ہیں بلا شک و شبہ، پورے یقین کی حد تک جس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا زبان سے اقرار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان. دل کے یقین کا نام، زبان کے اقرار کا، اور اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے عمل کا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس حقیقت پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے. اتنا مطمئن ہونا چاہیے اللہ کی وحدانیت پر، اس کے لائق بندگی ہونے پر، کہ ذرہ برابر بھی شک اور شبہ اور تردد پہ نہ پایا جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی معنی میں مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ذرہ برابر شک نہیں کرتے. تو جو چیز شک اور تردد سے پاک ہو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور جس حقیقت پر دل آپ کا مطمئن ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے, یہ بات دل میں بیٹھ چکی ہے, رسول حق ہے, خاتم النبیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا وقوع حق ہے, فرشتے کا وجود یقینی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے, اور تقدیر میں جو بھلی بری باتیں اللہ نے لکھی ہے وہ بھی یقینی ہے, ذرہ برابر بھی کہیں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کا اقرار زبان سے ہونا چاہیے, آمنت باللہ وہ ملائکتی ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی والیوم الآخر والقدر خیر ہی والشر ہی, اس کا زبان سے آپ نے اقرار کیا, اور پھر اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اور بندگی میں آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ثابت کیا کہ آپ اللہ ہی کے بندے ہیں, اپنے نفس کے بندے نہیں, آپ شیطان کے بندے نہیں, کیونکہ غیر اللہ کی پرستش پر شیطان انسان کو آمادہ کرتا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کا ایمان ہے, ان کی رسالت میں ادنا شک نہیں ہے, ان کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے میں ادنا شک نہیں ہے, پھر زبان سے اقرار کیجئے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور عمل کے ذریعے ثابت کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیجئے. جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پاسداری کیجیے, مکمل پیروی کیجیے. اسی طریقہ سے ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالکتب ہے, اسی طریقہ سے تقدیر کی بھلی بری باتوں پر ایمان ہے, قیامت کے وقوع پر ایمان ہے کہ قیامت ہوگی تو اس کے لیے تیاری کیجیے. جب قیامت ہوگی اور رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے, تو پھر موت کی تیاری ہونی چاہیے اور توشہ آخرت جمع کرنا چاہیے. تو موت کو یقینی مانتے ہیں, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہمارا یقین ہے, اور پھر آخرت کی تیاری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت پر شاید ہمارا دل مطمئن نہیں, ہم زبان سے اقرار کرتے ہوں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے, کیونکہ ہمارا عمل اس کی شہادت نہیں دے رہا. جب جا کر ایمان ایمان ہوتا ہے, جو چیز دل میں بیٹھ جائے, جس کا اظہار زبان سے برملا ہو, اور عمل کے ذریعے جس کا ثبوت عملی طور پر پریکٹیکلی فراہم کیا جائے, اس کا نام ایمان و یقین. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, الایمان هو اليقین كله, ایمان اصل میں یقین ہی کا نام ہے. اگر دل میں واللہ اللہ کی وحدانیت پر, اس کی حاکمیت پر ایمان اور یقین ہو جائے, اسی طریقہ سے آخرت کے وقوع پر یقین ہو جائے, جنت اور جہنم پر یقین ہو جائے, اور جہنم کی جو ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اگر اس پر ان حقیقتوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے, تو انسان نیک عمل کے لیے پھڑپھڑائے گا, اتنا ایکٹیو ہوگا کہ جیسے لگے گا کہ صاحب جس طریقے سے پنجرے سے آزاد ہونے والی چڑیا میں پنجرے کا منہ کھول دیا جائے تو وہ جس طریقے سے اڑنے کے لیے, آزاد ہونے کے لیے پھڑپھڑاتی ہے اور نکلتی ہے, اس طریقہ سے انسان کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگ جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل بجا جائے. تو کہیں نہ کہیں اگر کوتاہی ہے ہمارے زندگی کے اندر اور بدعملی کے ہم شکار اگر ہیں, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف ہماری زبان کی حد تک ہے, شاید وہ دل میں پختہ نہیں ہوا, کیونکہ جو چیز زبان دل میں پختہ ہوگی اس کا انسان برملا اظہار کرے گا. اور دل اور زبان جب موافق ہو گئے اور سچی گواہی اور سچا اقرار ہوگا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمل اس کے خلاف. پھر یہ بھی غور کیجئے کہ جب ایمان کی تعریف آپ حضرات نے سن لیا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, دل کے تصدیق و یقین کا نام ہے, زبان کے اقرار کا نام ہے, اور اعضاء اور جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے, اس کے باوجود بھی پورے قرآن مجید کو آپ الٹ کر دیکھ لیجئے تو جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید الٹ کے دیکھیے, جہاں بھی دیکھیے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, پورے قرآن مجید میں آتی چیز. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, پورے قرآن مجید. کوئی پوچھے آپ سے کہ جب ایمان میں عمل داخل ہے, تم نے کہا ایمان نام ہے دل کے یقین کا, زبان کے اقرار کا, اور ہاتھ پاؤں سے عمل کا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعمل الصالحات کا ذکر کیا, تو اس کا سیدھا اور سرل جواب یہ ہے, منطق فلسفہ پڑھے بغیر یہ کہیے کہ عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص اس کا ذکر کیا. ایک چیز ہوتی ہے عام, اے مسلمان بھائیو اے نمازیو, اور اس میں اگر کسی کا نام لے کر کے کہے اے بھائی عبداللہ, اے بھائی عبدالرحمن, اے بھائی عبدالحکیم, اے بھائی عبدالحلیم, تو یہ ہوا کہ عمومی خطاب کے بعد خصوصی لوگوں کو آپ نے پکارا. تو ایمان جب کا الا الذین آمنوا, تو مجموعی اعتبار سے یہ عمل کو شامل ہے, لیکن جب عامل الصالحات کہہ دیا الگ سے, تو عمل صالح کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی, اور یہ سمجھ میں آیا کہ صرف دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ مومن کی زندگی میں نیک عمل نہ ہو. ماشاءاللہ, اچھی بات. اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو مومن کے درمیان امتیاز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دل سے, کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ, تو دل تو ہم نے کسی کا چین کے دیکھا نہیں جی. زبان سے ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے, تو جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے کہ آپ زبانی مسلمان ہیں کہ واقعی مسلمان ہیں, اس کو کون چیز پروف کرتی ہے؟ انسان کا عمل جی. تو یہ عمل ہی ہے جو انسان کے درمیان امتیاز کرتی ہے, جو جس قدر زیادہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس قدر اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے, جو جتنا کم کرتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور جو کبھی نماز نہ پڑھے مثال کے طور پر, اکیلے مجھے اللہ پر ایمان اور یقین ہے اور دماغ کے کلمہ بھی پڑھتے سناتے ہیں آپ کو, اور ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہ پڑھے, تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ صرف زبانی مسلمان. تو عمل کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا, عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, کہ بغیر عمل کے ایمان اعتقاد اور زبان کی حد تک کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو, اور پھر مومنوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے, فرق کرنے کے لیے کہ کون صحیح مومن ہے اور کون کچا مومن ہے, اللہ رب العالمین نے عمل کی شرط لگائی. ویسے ذکر و اذکار سے بھی ایمان بڑھتا ہے, اچھا دل کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہر آدمی کا ایمان اور یقین, سب آدمی کا ایمان اور یقین درست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بدود کس کا ایمان ہوگا, لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا رب اری ارے بھی کئی بتوں ہی الموتا, اللہ مجھ کو دکھا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے, تو حضرت ابراہیم کے اس سوال پر اللہ نے کہا اولم تؤمن, اولم تؤمن, کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ اور فرمائیے گا, تو کہا بلا ایمان تو ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, جب پریکٹیکلی دیکھ لیں گے مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے تو اور ایمان میں پختگی آ جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں ایمان اور یقین تو ہے, لیکن جب دیکھ لیں گے تو اور وہ ایمان مضبوط ہو جائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اسی قدر آپ کے اعتقاد کے اندر بھی مضبوطی پیدا ہوگی, جس قدر آپ اللہ رب العالمین کا ذکر ورد زمان کریں گے اس قدر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور پھر پریکٹیکلی جو عبادات ہیں ان عبادات کو آپ انجام دیں گے اور گناہوں سے جب پرہیز کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کا ایمان ایک دم پروف ہوگا. تو اس طریقے سے سمجھ میں بات آئی کہ ایمان کیا ہے, ایمان کے اندر عمل بھی ہے, اور عمل کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا اس بات کی بھی وضاحت آپ کے سامنے. لیکن کچھ لوگ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں, وہ دو گروپ ہیں. ایک گروپ مرجیہ فرقہ کا, جو اسلام کا گمراہ فرقہ ہے, جو اسماء و صفات کے بعد میں اللہ کے ناموں اور صفتوں کا قائل نہیں, یہ مرجیہ فرقہ کہتا ہے کہ ایمان اسلام صرف دل کے اعتقاد کا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ صرف زبان کے اقرار کا ہے. اگر دل میں اللہ کی وحدانیت پر اطمینان ہے اور زبان کی اقرار ہے، بلکہ بعضوں نے تو ان کے اکثر میں زبان کی اقرار کا بھی شرط نہیں لگایا تھا، صرف دل میں ایمان اور یقین ہے، تو انسان کتنا بھی گناہ کرے اس کے ایمان میں کوئی بٹا نہیں لگے گا. اور جس طریقے سے کافر ہو اگر تو کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بندگی کوئی اطاعت مفید نہیں ہو سکتی، اسی طریقہ سے ایمان کے دل میں ہوتے ہوئے کوئی پاپ اور کوئی گناہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنا بھیانک یہ عقیدہ ہے آپ غور کیجیے. لا یضر مع الایمان ذنب، اگر ایمان ہے تو گناہ سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. کما لا ینفع الکفر طاعت، جس طریقہ سے کفر کو کوئی اطاعت فائدہ نہیں دے سکتی، جس طریقہ سے کما لا ینفع الکفر طاعت، جس طریقہ سے کفر میں ہوتے ہوئے کوئی بندگی فائدہ نہیں دے سکتی، اسی طریقہ سے اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی گناہ ایمان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار مومن، ایک گنہگار مومن جس کے دل میں ایمان ہے، حد درجہ کے ظالمی اور شرابی نعوذ باللہ کیوں نہ ہو، اس کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہے نعوذ باللہ. اب اگر کوئی عمل ضروری نہ ہو اور کسی گناہ سے ایمان پر کوئی اثر نہ پڑے، تو آدمی نماز کیوں پڑھے، سب کی اس فرقے کے بعد روزہ کیوں رکھے، پاپ اور ملامت سے زناکاری بدکاری سے کیوں بچے، گویا ایک طرح سے دروازہ کھول دیا گیا کہ بس دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور جو جی میں آئے وہ کر لو. اس طریقے سے گویا کہ پورے طور پر عبادیت اور گناہوں کا دروازہ اس فرقے نے کھول دیا. تو یہ جو فرقہ ہے مرجیہ فرقہ، جو عمل کو ایمان سے خارج کہتا ہے، یہ انتہائی گمراہ فرقہ ہے، بلکہ یہ اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ. دوسرے لوگ جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں وہ فقہا کے مرجیہ کہتے ہیں، فقہا کے مرجیہ ہے اہل کوفہ کے فقہا، اس میں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے. لیکن ان میں اور مرجیہ فرقہ جو غلو پسند فرقہ ہے جس کا بھی ذکر کیا میں نے، اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گناہ کرنے والے مسلمان کو سزا سے گزرنا پڑے گا، گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری آئے گی اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنی مخالفتوں کے سبب عذاب سے دچار ہو سکتا ہے. جبکہ غلو پسند گمراہ مرجیہ فرقہ کہتا ہے نہیں، پندے سرے کا ایمان کافر یعنی بدین آدمی گنہگار آدمی ایسے ہی ہے جیسے کہ کامل ایمان مسلمان. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہاں ڈفر کرتے ہیں، اس بات میں تو متفق ہے کہ عمل ایمان کا پارٹ نہیں ہے، جز نہیں ہے، لیکن اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، اگر مومن گناہ کرتا ہے تو وہ سزا کے لیے بھی تیار رہے، یا وہ تھوڑا فرق کرتے ہیں. اس لیے سیدھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حنفیہ عقیدے کے باب میں ایمان کے باب میں مرجیہ ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ تعریف تو انہوں نے مرجیہ کی ہے، نتیجے میں وہ مرجیہ سے تھوڑا الگ ہوئے ہیں. لیکن اگر چلیے اتنی سی بات اتنا فلسفہ کون سمجھے گا، اگر صرف یہی کہہ دیا جائے لوگوں کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے ہیں، تو کم سے کم ان گمراہ مرجیہ فرقہ کے نظریے کی تائید ہوگی اور لوگوں کے اندر ایک بدعملی پیدا ہوگی. اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہی بات صحیح ہے کہ جب تک عمل نہ ہو ایمان نہیں پایا جاتا. اللہ اکبر. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص سے کوئی حدیث نہیں لی بخاری میں، 1000 آدمی سے میری ملاقات ہے مشائخ سے، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل کو ایمان کا خارج نہیں کرتے. وہ ایک طرح سے اہل سنت والجماعت صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے، اس کی حیثیت چھوٹے درخت کی. اور خاص کر کے عملوں پہ جو عمل اہم عمل ہے نماز، اگر کسی کی زندگی میں نماز نہ ہو تو بعض اہل علم کے نزدیک صحیح حدیثوں کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، بے نمازی مسلمان اسلام سے ہی خارج ہے. کل ملا کر کے گفتگو یہ ہوئی، علمی گفتگو تھی، اس لیے میں نے ذرا سی آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیا ہے، عمل کا پھر ذکر کیوں کیا گیا، کون سے فرقے نے عمل کو ایمان سے خارج کیا ہے، ایک تو وہ مرجیہ فرقہ ہے جو بدعقیدہ فرقہ ہے، اس کے نزدیک ایمان والا کتنا بھی گناہ کرے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حنفیہ تاریخ میں تو مرجیہ کے ساتھ ہے، نتیجے میں مرجیہ سے الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اس قول سے ان گمراہ غلو پسند مرجیہ کے نظریے کی تائید ہوتی ہے یا عبادیت اور بدعملی کی راہ نکلتی ہے۔ جب آپ حضرات نے اتنی بات سن لی سمجھ لی تو اب آخری طور پر آگے کی گفتگو بڑھانے سے پہلے، عمل پر آنے سے پہلے ایک بات کی اور وضاحت آپ سے کرتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دو لفظ ہے، ایمان اور اسلام دو لفظ ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اہل علم نے جمہور اہل علم نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک ذکر کیا جائے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے اگر اسلام بولیں گے تو اللہ کی وحدانیت رسول کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، مستطیع کے لیے حج بیت اللہ کرنا، یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، یہ بھی آ گئے، اور ایمان کے چھ ارکان، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر۔ کوئی بھی ایک رس بولے اسلام بولے تو اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ کر آ گئے، اور یہ جو اللہ رسول آخرت وغیرہ پر ایمان ہے وہ سب آتے ہیں۔ اگر ایمان بولیں تو اللہ رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ سب آتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں جیسے کہ حضرت جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے انسانی شکل میں، آپ پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کی تفصیل کیا بتائی کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کا روزہ رکھو، حج بیت اللہ کرو، طاقت۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، تو کہا ایمان یہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر۔ دونوں کا الگ الگ بیان کیا۔ تو جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو آپ نے یہ ڈیفینیشن حدیث جبریل سے سماعت کیا، لیکن جہاں صرف اسلام آئے یہ آدمی مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں پر ایمان نہیں لگتا، اور اگر جب ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی مومن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ جیسے اگر کہیے فقیر اور مسکین دونوں میں فرق ہے، بولے پیسہ جا کر کے فقیروں کو میں بانٹ دو تو فقیر جو ہوگا اس کو بھی ملے گا، جو مسکین ہوگا اس کو بھی ملے گا۔ اگر کہیے پیسہ مسکینوں میں تقسیم کر دو تو جو مسکین ہوگا اس کو بھی ملے گا، جو فقیر ہوگا اس کو بھی ملے گا۔ لیکن جب آپ کہیے گا کہ فقیر اور مسکین دونوں میں بانٹ دو، جیسے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ اور زکات فقیروں کے لیے نمبر ایک، اور دوسری قسم بتایا مسکین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر از ڈفرینٹ بٹوین فقیر اینڈ مسکین۔ جب تو اللہ نے کہا کہ فقیر کو اور مسکین کو، تو کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سمتھنگ ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت مہیا نہیں ہوتی ہو، پوری نہ ہوتی، وہ مسکین ہے۔ لیکن جب فقیر بولیں گے صرف الاؤن تو مسکین بھی داخل ہو جائے گا، مسکین بولیں گے تو فقیر بھی اس میں آ جائے گا، لیکن جب فقیر اور مسکین دونوں بہت ایک ساتھ بولیں گے تو فقیر وہ ہوگا جو انتہائی مخلوق الحال ہو، مسکین وہ ہے جس کی کچھ تو کمائی ہو لیکن اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہوتی۔ تو جب ہم اسلام ذکر کریں گے تو ایمان بھی آئے گا اس میں، ایمان ذکر کریں گے تو اسلام بھی آئے گا، لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر ہوگا تو اسلام کا ڈیفینیشن ہوگا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پانچ وقت کی نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کا ڈیفینیشن ہوگا۔ ایمان کا ہوگا اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتاب پر، آخرت پر اور تقریب کے اوپر۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا جو آپ کے سمجھنے کا۔ اور تیسری بات ایمان ہی کے تعلق سے اور ایک بتا دیں کہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی، یعنی ایمان کو تصدیق کرنا ہے لیکن بڑھتا اور گھٹتا ہے کا مطلب یہ کہ اس میں مزید یقین آئے گا۔ یقین کے بھی درجات ہیں، یقین کے بھی درجات ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کو کامنلی بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے نزدیک میں سچا ہوں، اگر آپ لوگ مجھ کو سچا سمجھتے ہیں، تو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میرے پاس بہترین خوشبو ہے،
میرے پاس اس وقت بہترین خوشبو ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں اور آپ مجھے بالکل سچا سمجھیں تو آپ کے دل کو یقین ہوگا کہ ہم مرزا سچ بول رہے ہیں. تمہیں کوئی شک ہے آپ کے دل میں؟ نہیں, بالکل نہیں مرزا. اس کے بعد ہم نے شیشی نکالی, شیشی نکالی مثال کے طور پر. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوگا. میں نے کہا کہ بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور پھر میں کھول کے آپ کو سنا دوں اور آپ اس کو سن کے ماشاء اللہ واقعی. تو آپ بتائیے کہ جب ہم سچے تھے آپ کے نزدیک اس وقت کے ایمان میں, جب شیشی آپ نے دیکھ لیا اس وقت کے ایمان اور یقین میں, اور جب آپ نے اس کو سونگھ لیا اس وقت کے ایمان اور یقین میں, فرق ہے کچھ کی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہر اگرچہ تصدیق اور یقین کا نام ہے لیکن یقین کے درجات ہیں. اگر یہ درجہ نہ ہوتا تو پھر یہ کہیے کہ جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وقت ان کا ایمان پختہ نہیں تھا, حالانکہ بالکل پختہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ابراہیم کا ایمان پر شک کرتا ہے تو میں زیادہ لائق ہوں کہ میرے ایمان پر, لیکن اگر تم میرے ایمان پر شک نہیں کرتے تو ابراہیم کے ایمان پر بدل جاؤ, اولا شک نہیں کر سکتے اللہ پر. اسی جب رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم کو ایمان نہیں ہے, تو کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن ہم چاہتے کہ اور ایمان مضبوط ہو جائے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے بہت اللہ عالم میں رکھتا ہے, چار پرندے کو لے لے خوب کھلا کے دیکھ لے کون کس رنگ کا ہے, کس شکل کا ہے, چونچ کیسی ہے, آنکھیں کیسی ہے, پر کیسے ہیں, کتنے اس کے رنگ ہے, خوب ہلا کر کے بڑھیا سے دیکھ لے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تمام ٹکڑوں کو ملا کر کے چار پہاڑ کے اوپر رکھ دے, سب کا گوشت سب کا پنکھ مل گیا اور اس کے بعد تم مت ہونا. اور پھر ان پرندوں کو بولا کہ آ جا چلو پرندے, یا تین کا سایا وہ سب دوڑتے ہوئے چلتے نہیں. اللہ کیا قرآن کی بلاغت, یہ نہیں کہا کہ چلتے ہوئے آئیں گے, کمزور کے ابھی ذبح کیے گئے ہیں ابھی وہ پھر اسمبل ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے تو پھر پھرے ہیں کمزور نہیں, ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کہ وہ پہلے دوڑتے تھے. اللہ یا تین کا سایہ اللہ ہو, اور خوب اچھی طریقے سے ابراہیم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر. تو ایمان جو دل کی تصدیق کا نام ہے, تصدیق کے اندر بھی جس قدر دلائل پر غور کریں گے آپ, آنکھ سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہوگا, اور جب اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے اور عمل میں بڑھتیں گے تو حق الیقین ہو جائے. حق الیقین, آج آخرت پر ایمان یقین ہے لیکن جب آدمی جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ نعوذ باللہ اگر اٹھا کر جہنم رسید کر دیا گیا, ڈال دیا گیا, تب اس وقت کیا ہوگا؟ تو تصدیق اور یقین کے اندر بھی دل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے, اور جس قدر آپ عمل زیادہ سے زیادہ کریں گے اس قدر آپ کا ایمان بڑھے گا. ایک آدمی صرف فرض نواز پڑھتا ہے مثال کے طور پر, اور دوسرا آدمی فرائض کے ساتھ نواز بھی نہیں پڑھتا, اور تیسرا آدمی کے فرائض اور سنن المؤکدہ کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے, چار کی نماز بھی پڑھتا ہے. آپ بتائیے تینوں نماز برابر ہے کیا؟ ایک آدمی صرف فرد روزہ رکھتا ہے, ایک آدمی فرد روزے کے ساتھ ساتھ گھر نواز بھی رکھتا ہے, کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی صرف زکات دیتا ہے, ایک آدمی زکات کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی سال بھر کرتا رہتا ہے, حل یسمیان, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر ایمان آپ کا بڑھے گا, اور اعمال جتنے کم ہوں گے ایمان اتنا ڈیمیج اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. دلیل کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے, اللہ اکبر. میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر دو پڑھی تھی, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت. حقیقت میں مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائے, کہا جائے اے عبداللہ اے اللہ تم نے کیا کر رہے ہیں, اللہ سے لڑو, اسلام میں یہ حرام ہے, فوراً وہ کانپ جائے اور اس عمل سے باز آ جائے. یہ ہے دل دہلنے کا مطلب, اس کے فوراً اس گناہ سے باز آ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے. اللہ اور فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے وہ اعلیٰ ربی, جیسا وہ کروں جو اپنے رب تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھو ایمان کے ڈیفینیشن میں آگے بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم ایمان رکھنا ہوں گے اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ لوگ حق پر ہیں, یہی لوگ سچے مومن ہیں. معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان اور یقین درست ہو, جس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے تو اس پہ غور اسی پر کر کے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے اور اپنے مالوں کی زکات دے. اللہ کہتا ہے یہی لوگ صحیح معنی میں مومن ہیں. اولئک لهم درجات عند ربهم, ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے پاس ان کے رب تعالیٰ کے پاس بڑے بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے ان کے گناہوں کی, ورزق کریم اور پاکیزہ روزی ہے جنت کے. تو آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ایمان کے لیے اعتقاد کا ذکر آیا قلب کا, اور توکل کا دل کے یقین اور بھروسے کا نام, اور پھر نماز کا جو عملی عبادت ہے, اور زکات کا ذکر آیا جو مالی عبادت ہے, اور سب کے مجموعے کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر اعتقاد بھی ہے, اقرار بھی ہے, عمل بھی ہے, اور جس قدر زیادہ عمل ہوگا اسی قدر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایسی آیتیں قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث بڑی مشہور آپ حضرات نے سنی ہوگی جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ ایمان کی 73 شاخیں ہیں, 73 سے لے کر 79 شاخیں ہیں. ایک جڑ ہے اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد اس کی موٹی موٹی شاخیں ہیں نماز روزہ حج زکات ہیں جی, اور جڑ ہے ایمانیات اللہ پر ایمان لانا, اور اس کے ضمن میں فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, تمام چیزیں وہ جڑ ہیں. اور جڑ کے بعد جب آگے تنا بڑھا تو اس کی 4 موٹی موٹی شاخیں ہو گئی نماز روزہ حج زکات جی. اب اس کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں وہ جو اس کی اور شاخیں نکلی موٹی ڈالوں سے, جو پتلی پتلی ڈالیاں نکلی, یہ سب کل ملا کر کے 73 to 79 شاخیں ہیں, تب جا کر کے ایمان کا ایک گھنیرا درخت ہے. اگر ایک ڈلی کٹے گی تو ایمان جڑ سے تو نہیں کٹے گا, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ درخت مکمل ہے. پورے شاخوں کے ساتھ اگر ہوگا, ایک ڈلی بھی اس کی نہیں کٹے گی تو آپ کہیں گے درخت مکمل ہے. 1, 2, 3, 4 شاخیں کٹتی جائیں گی, جس قدر شاخیں کٹتی جائے گی درخت ناقص اور ادھورا ہوتا چلا جائے گا. تو اگر مکمل اسلام اور ایمان آپ کی زندگی میں ہے, قرآن اور شریعت ہے, ماشاء اللہ آپ کی مثال ایک گھنیرے درخت کی ہے, اور جس قدر اعمال میں کوتاہی ہوتی جائے گی واجبات اور وہ صحیح بات چھوڑتے جائیں گے, ویسے ہی ایمان ڈیمیج رہ جائے گا اور صرف زبانی اقرار کرا کر کے بچائے. اسی طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی ہے, صحیح مسلم میں ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, من رآ منکم منکرا تم میں کا جو کوئی برائی دیکھے خلاف شرع دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتا ہو. لو این آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, لیکن بیوی اور بچے اور ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم سختی کر سکتے ہیں, طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنی بیوی پر حاکم بنائے گئے ہیں, ذمہ دار بنائے گئے ہیں, ہم اپنے بچوں کے گارجین ہیں. جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور غلبہ دیا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اب سڑک چلنے والے کو آپ صرف نصیحت ہی تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کوئی بدتمیزی کرتا جا رہا ہو آپ مار دیں, تنگ لباس میں کوئی لڑکی جا رہی ہو آپ اس کو تماشا رسید کر دیں جی, آپ کے اوپر کیس کھڑا ہو جائے. تو یہ لو اینڈ آرڈر آپ کو نہیں ملا, اللہ سے آپ بسیے گڑیے, اپنی نظر کو پھیر دیجیے, سمجھا کہ نہیں. لیکن ہاں نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کیجیے, اور اگر زبانی نصیحت بھی کارگر نہ ہو یا اس کا بھی آپ کو یارہ نہ ہو, اس کی بھی مجال آپ کو نہ ہو, تو کم سے کم برائی کو دل سے برا سمجھیے, دل سے برا سمجھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ. معلوم ہوا کہ سب سے مضبوط درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے مٹایا جائے, اس کے بعد کا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آپ بھی زبان سے منع کرے, اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے اور ایسے برے لوگوں کا ساتھ نہ دے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑے. اللہ نے صاحب فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر, ایک رائی کے دانے کے برابر. مان لیے کہ ایمان پہاڑ کے مانے بھی ہو سکتا ہے اور ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اور بھی ایک حدیث دیکھیے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخر جو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جا جاؤ جہنم سے آپ ان لوگوں کو نکال کر لاؤ جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر. تو اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو سکتا ہے تو ایمان مکان کے برابر بھی ہو سکتا ہے, پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کا ایمان زمین اور آسمان کے برابر بھی ہو سکتا ہے. جی تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ نیک عمل کرنے سے, اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے. اور کیسے گھٹتا ہے؟ شرک اور گناہ کے کام کرنے سے. جس قدر گناہ کرتے جائیں گے اسی قدر آپ کا ایمان گھٹتا چلا جائے. اتنی گفتگو تھی ایمان کے تعلق سے. اب دوسرا پارٹ پڑھیں وہ عمل الصالحات, عمل صالح. عمل کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے, صالح کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا ہے, اور عمل ایمان اور عمل کی کیا برکت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں اس کو سمجھنا ہے. ظاہر ہے کہ جو وقت ہمارے لیے ہے یہاں پر نردھارت یا لمیٹیڈ, وہ وقت ان تمام باتوں کا جواب کے لیے کافی نہیں ہے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی نشست لمبی ہو, مگر چھینٹے ڈالتے ہوئے چلتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا انسان دل میں قصد کرے, دل کا کام ہے کچھ سوچنا یا نہ سوچنا, زبان کا کام ہے کچھ بولنا یا نہ بولنا, اور ہاتھ اور پاؤں کا کام ہے کچھ عمل پریکٹیکلی کرنا یا نہ کرنا, اسی کا نام ہوگا. آپ چپ ہیں یہ چپ رہنا آپ کا عمل ہے, ہم بول رہے ہیں یہ بولنا ہمارا عمل ہے. جی آپ ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ کام ہے, جو بیٹھ کے سویا ہوا ہے اس کا وہ کام. تو عمل کام کو کہتے ہیں, چاہے اس کا تعلق دل کی سوچتے ہو, زبان کے بولنے یا چپ رہنے سے ہو, یا ہاتھ اور پاؤں کے ہلانے اور نہ ہلانے سے. مگر اپنے کو اس سے تو مطلب نہیں, ہم کو مطلب ہے عمل صالح سے. تو مطلب یہ کہ دل ہمارا سوچے جو صالح ہے, زبان ہماری بولے جو صالح ہے, ہاتھ اور پاؤں سے کوئی عمل ہو ہمارے جو صالح ہے. ٹھیک ہے, اب صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم جستہ جستہ کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دل میں آپ کو بٹھا دے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح اس کو کہتے ہیں جس میں دو شرط, قصد اور نیت کے اعتبار سے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد. دل جو سوچتا ہے, دل جس پر غور کرتا ہے, اس کے پیچھے مقصد اور نیت اللہ کی رضا. زبان سے کچھ بول رہے ہیں, اس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں, آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں, اس کا مقصد, بولنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو. آپ سے واہ واہی لینا اور آپ سے تعریفی اور توصیفی کلمات سننا ہمارا مقصد نہ, اللہ کی رضا. اور اگر ہاتھ پاؤں سے عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, جی بدنی عبادت کرتے ہیں یا مالی عبادت کرتے ہیں یا اور دوسری نیکی کا کام کرتے ہیں یا گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں, اس کے پیچھے مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بولیے, اللہ کی رضا اور خوشنودی. ایک شرط یہ ہوئی. دلیل, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر. ایک شخص ہر بار چھوٹا ہے اللہ کے دین کے لیے, وہ بھی مہاجر ہے. ایک آدمی گھر بار چھوڑتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال و دولت کمانے کے لیے, وہ بھی مہاجر ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کی راہ کا مہاجر, ہجرت کرنے والا, ترک وطن کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر نکلا ہے, جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال و دولت کمانے کے لیے نکلا ہے, اس کا مقصد انتہائی غلط ہے. عمل ایک ہی ہے, دونوں نے گھر چھوڑا ہے, لیکن ایک اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اس نے ملک چھوڑ دیا. اور ایک اس لیے ملک چھوڑا کہ چلو وہاں چل کر کے کسی حسین جمیل عورت سے شادی کر دیں. وطن دونوں نے چھوڑا, لیکن ایک کا مقصد رضا الہی ہے اور ایک کا مقصد حصول دنیا ہے, حصول عورت ہے, آسمان اور زمین کا خود. تو صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ سوچیں, جو کچھ کی بولیں, جو کچھ کے عمل کریں, وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے پہلے مقصد اور نیت اللہ کی رضا اور پسندی ہونی چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ تابع داری کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرے، پیور کرے، پیور صرف اللہ کی رضا اور پسندی، اس کے آگے کوئی مقصد نہ ہو. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی انا ابن الشرکاء یعنی شرک، میں شرکا میں پارٹنرز میں کے درمیان سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے اگر دور ہوں ابھی نیاز ہوں تو میں، مجھ کو شراکت تو بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بندگی میں دوسرے کو شریک کرے، بڑا سے بڑا کوئی عمل کر لے، لیکن اگر اس میں کسی دوسرے کو اس نے ذرہ برابر بھی شریک کیا ہے، 99% عمل اللہ کے لیے، اور 1% صرف دوسرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. رب العالمین فرماتا ہے کہ طرف تو وہ شرک ہو، میں نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے شرکی عمل کو بھی چھوڑا، 1% بھی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، تو پیور عمل ہو صرف اللہ کے. تو قصد اور نیت کسی بھی عمل کے پیچھے اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے تو وہ عمل صالح. لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ایک آدمی ربیع الاول کا چاند شاید نکل گیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں جشن منائے، واض و بیان کی مجلس رکھ کے منعقد کرے، کہ مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، ہم کوئی نام لبود نہیں چاہتے. تو کیا اس کو ہم عمل صالح کہیں گے؟ جی کڑا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے وہ. تو دوسری شرط آ رہی ہے، کیونکہ خوشنودی نیت جو ہے وہ تو دل میں ہے، اس کو تو ہم چیر کے دیکھ نہیں سکتے. دوسری جو شرط ہے، یہاں بدعت اور سنت کے درمیان واضح لکیر کھینچ رہی ہے کہ کیفیت جو اس عمل کی ہو اس میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نیت رضا الہی کے لیے ہو اس کو تو اللہ سمجھے گا، اور تم سمجھو گے کہ تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے، مسجد بنایا ہے تم نے اللہ کی رضا کے لیے کہ نام و نمود کے لیے، تو تم جانو تمہارا رب جانے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جن کے طریقے کی پیروی میں ہماری نجات اور ہدایت ہے، تب وہ عمل صالح ہوگا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے طریقے سے وہ طریقہ میل نہیں کھاتا ہے تو وہی سمجھ میں آئے گا کہ ادائیگی اور کیفیت کے اعتبار سے آپ کا عمل صالح نہیں ہے. ہر چند کے آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن صرف نیت اچھی ہونے کی وجہ سے کوئی عمل صالح نہیں ہوتا، کوئی عبادت نہیں ہوتی. اللہ اور اس کی بہت واضح مثال آپ کو دیتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے دن اپنا بکرا پہلے ہی ذبح کر دیا نماز سے پہلے، اور گوشت کھایا اور کھلایا اور سارے محلے والوں کو بانٹا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا تھا، اور گوشت کا مقصد قربانی کا یہ کہ کھاؤ اور کھلاؤ، ذبح کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا، اور قربانی کا مقصد بھی تقرب اللہ تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے، جو خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ آج کے دن قربانی کے دن میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم دو رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، جو ہمارے اس طریقے کو فالو کرے گا بہت آسان و سنتنا تو وہ ہمارے طریقے کو پہنچنے والا ہوگا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دی، ہم نے سوچا گوشت کھانے کا دن ہے، لوگوں کی رغبت اور توجہ ہے، تو صبح ہی میں نے فجر کے بعد ہی ذبح کر دیا، اور کھا کر کے اور پڑوسیوں کو کھلا کر کے اجرا آیا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ شاتوں کا شات الحمین، تمہاری بکری گوشت کے لیے ذبح کی جانے والی جو کامن بکری ہر سال میں ہوتی ہے وہ ہوئی، قربانی نہیں ہوئی. سوال یہ کہ کیا کمی رہ گئی تھی، کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہ تھا اس کے؟ سب تھا، صرف ایک کمی رہ گئی تھی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی کا طریقہ نماز کے بعد قربانی کرنے کا تھا، اس نے پہلے کیا. تو چاہے عمل کے اوپر آپ جتنا بلند مقام دعویٰ کر لیں کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، لیکن تب تک وہ عمل آپ کا صالح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ادائیگی کے اعتبار سے نبی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آپ کی عبادت، جب جا کر کے ہمارے ساتھ اور جو کچھ یہاں لے کر آپ کریں گے اس ضابطے کے مطابق، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اور جو بھی آپ کریں گے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسکم من خیر، اپنے لیے جو بھی نیکی اور بھلائی آگے بھیجو گے زندگی میں، جو بھی نیک عمل کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس کو پاؤ گے، جو نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل کو پائے گا، اس کے ثواب کو پائے گا، جو برا عمل کرے گا وہ برا عمل کو پائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں اور شریعت کے مطابق کریں، لیبل شریعت کی ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہو، رضا الہی ہو، کتاب و سنت کے مطابق، اللہ تو جس کا بھی عمل اللہ اس طرح کے پختہ ایمان اور یقین پر اور رضا الہی پر اور سنت نبوی پر مبنی ہوگا، اس آدمی کے عمل کو عمل صالح کہیں گے اور اس عمل کرنے والے کو عمل صالح کرنے والا کہیں گے۔ وہ گویا اپنے عملوں کے ذریعے اللہ سے تجارت کر رہا ہے، کامیاب ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ ہر جگہ خائب ہو خاسر ہوگا اور ندامت کے آنسو بہائے گا، اور جب اللہ کی جہنم کو اور عذاب کو سامنے دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ ایک آدھ میں دنیا میں پلٹا دیا جاتا، کچھ لمحے کے لیے تو صرف نیکی ہی کرتے ہیں، لیکن ہے نہیں انسان، رب العالمین تو ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن رب العالمین تو جو نہیں ہونے والی چیز ہے وہ اگر ہو جائے تو کیسی ہوگی اس کو بھی جانتا ہے نا، نہیں سمجھا، جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہو تو کیسی ہوگی اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا بولے اردو لاہدنے والا ہوا لو، ایک تو ان کا دنیا میں پلٹ کے آنا دوبارہ محال ہے، یہ تو ہوگا نہیں سمجھ گئے، لیکن اگر پلٹا بھی دیا جائے ان کو دنیا میں تو یہ دنیا میں آ کے وہی کریں گے جو پہلی مرتبہ کر چکے ہیں جی، پھر بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، اتنی رنگین دنیا ہے، اتنی رنگین دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس میں گم ہو جائے گا، لیکن یہ زینت جو زمین پر اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے کہا ہے لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہم نے زینت بنا سنگار بنایا ہے وہ اسی لیے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے دامن بچا کر اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے، اور کون ہے جو دنیا کا اور زینت کا بندہ بن کے رہتا ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ نے کیوں پیدا کیے، ہو اللہ کی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہو، تو زمین و آسمان کے بنانے کا مقصد عمل، اچھے عمل کروانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے۔ تو تمہاری پیدائش کا مقصد، حیات و موت کا مقصد، زمین اور آسمان کے بنانے کا مقصد ہمارے اور آپ کے رب العالمین کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ہم سے نیک عمل چاہتا ہے، اور اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے نیک عمل کا محتاج ہے، بلکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میری قربت چاہتے ہو، میری نوازش چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نیک عمل کرو، دل بھی پاکیزہ ہوگا، تم بھی پاکیزے رہو گے، معاشرے میں بھی تمہارے نیک عمل کی خوشبو پھیلے گی، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، بڑے اچھے اثرات تمہاری زندگی میں ایمان، ایمان صحیح اور عمل صالح کے مرتب ہوں گے۔ بہت سی آیات ہیں چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا اس لیے مختصر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی ایک آیت کو پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ نور آیت نمبر 55 کی آیت ہے، یہ 55ویں آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت اور بادشاہت عطا کرے گا، اب اس سے زیادہ کیا چیز، اگر بادشاہت آپ سے چھن گئی یا دنیا کے مسلمانوں سے چھن گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اور عمل کے تقاضے پورے نہیں کیے. سیدھی سی بات, اللہ کہتا ہے کہ ان کے دین کو ہم مضبوط کر دیں گے. دنیا کا سب سے غالب دین اسلام رہے گا. اگر آج اسلام غالب نہیں ہے, ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہا ہے اور ہم دبو بنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی اور عمل کی اسپرٹ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے خوف کو عمل سے بدل دیں گے. اسلام سے پہلے لوگ خوف زدہ تھے, اسلام کی برکت سے دنیا امن اور شہباز ہو گئی. اسلام امن اور شانتی کا مطلب ہے, لیکن یہ مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقہور, مجبور اور دہشت میں, خوف میں, حراس میں جینے والی قوم اس وقت دنیا میں مسلمان. اتنی بڑی تعداد ہو کر کے بھی سب سے کمزور اور سب سے زیادہ خوف و حراس میں زندگی بسر کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان. اور شاید دنیا کی آبادی کا 2% بھی یہودی نہ ہو, وہ ساری دنیا پر حکومت کرتے. اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی, یا مدورانی لائف سے بھیجا, شرط یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو, دوسرے کسی کو شریک مت کرو. کتنے بڑے بڑے قبروں پر کبے بنے ہوئے ہیں جس کو مزار کہا جاتا ہے, مساجد کہا جاتا ہے, حاضری کی جگہ. ایک تو مساجد تھی حاضری کی جگہ, لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں نے مساجد بنایا حاضری کی جگہ. گویا یہ حاضری کی جگہ نہیں, وہ حاضری کی جگہ. جی جہاں صرف کس طرح دندنا رہا ہو, کفر دندنا رہا ہو, اور بدعتی لوگ اہل سنت پر, اہل جماعت پر, صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والوں پر حملہ کرتے ہوں, یلغار کرتے ہوں, اور گورنمنٹ کے پاس ان کے خلاف غلط رپورٹیں بھیجتے ہوں, اور گورنمنٹ کو ان کے خلاف بلغلاتے ہوں, اور شیعہ کے شانہ بشانہ مل کر کے کپوری اور بدعت والے اور اہل تعلیم مل کر کے ان کا ساتھ دیتے ہوں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی تنگ ہوگی. لیکن اہل حق زندہ رہے گے, اسلام زندہ رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے ان شاء اللہ, کیونکہ اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا. یہ ایمان اور عمل کی برکت ہے. روزی روٹی کا مسئلہ ہے, لوگ تنگی کے شکار ہیں, خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر, بردوان سے آ کر کے یہاں روزگار کرتا ہے اور شام دیر رات تک لوٹتا ہے, لیکن مسجد کے بازو میں گھر ہے, اذان سنتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے, لیکن مسجد تک نہیں آتا. اللہ کہتا ہے الذین یمکنون فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبۃ الامور. اگر ہم زمین کی بادشاہت دیں جن لوگوں کو, تو ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے, زکات دینے والے ہوں گے, بھلائی کا ایک دوسرے کو حکم کرنے والے ہوں گے, برائی سے روکنے والے ہوں گے. ہے یہ صفت آپ کے اندر, نماز قائم کرتے ہیں, زکات پوری دیتے ہیں, بھلائی کا حکم کرتے ہیں. اگر یہ صفت نہیں ہے تو کائی کے لیے آپ اس بات کا سپنا دیکھتے ہیں کہ زمین میں آپ کی بادشاہت ملے. کیوں تک یہ رزق کی شکایت کرتے ہیں اگر آپ کے اندر ایمان اور اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الى آخر الآية. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت, اگر وہ مومن ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے, تو سن لے کہ اس کی دنیا کی زندگی ان شاء اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ انتہائی پاکیزہ اور بہتر کر دیں گے, اور آخرت میں تو اس کا بہت اچھا, اس کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے گا. لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, جو عمل کیا کرتے تھے اس سے بہتر تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو, واجبات پر, فرائض پر, مستحبات پر عمل کرو, حرام کاموں سے پرہیز کرو, گناہ سے پرہیز کرو, تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کی راہ پیدا کریں اور تم کو بلا سامو گمان کو دیے گا فرمائیں گے. جی اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کی آیات قرآن مجید میں اگر دیکھیے تو بڑی بڑی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے کارن لهم جنات الفردوس نزولا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی. مہمانی کہاں سے, کدھر سے ہوگی, کس کی طرف سے ہوگی؟ نزولا من غفور رحیم. اللہ غفور رحیم کی طرف سے مہمان نہیں ہوگی, میزبان وہ ہوگا. ایمان عمل والے مہمان ہوں گے. آج کسی منسٹر کے یہاں آپ کی دعوت ہو جائے تو اپنے نصیب پر آپ فخر کیجیے گا, اطلاع کیجیے گا منسٹر صاحب کے ساتھ سیلفی لے کر کے آئیے گا, لوگوں کو دکھائی دے گا منسٹر کے ساتھ. جہاں رب العالمین میزبان ہو اور یہ ایمان و عمل والے اللہ کے مہمان ہو, اتنا بڑا اونچا مقام ہو. ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتارے گا کہ کہے گا کہ اچھا یہاں سے بدل دینا چاہتے ہیں, وہاں اس گلی میں رکھ دیں گے, کہے گا نہیں نہیں ٹھیک ہے, ہم یہی ٹھیک ہے. سوچ کی لائے قرآن ہو والا تبدیلی مکان بھی نہیں چاہیے, اتنا خوش ہوں گے اپنی نعمت میں. حالانکہ نعمت کی درجات ہے جنت میں جی, لیکن جس درجے میں بھی وہ ہوگا وہ اتنا خوش ہوگا کہ سوچے گا کہ سب سے خوش نصیب جنتی ہوں گی. اتنا اطمینان ہوگا. ارے چلو بدل دیتے ہیں یار, اچھی گرمی میں دیتے کل نہیں ہوں گے. اللہ خالدین فیھا, جنت میں ہمیشہ رہے, لا یرجون عنھا حولا, اس جگہ سے تبدیلی نہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو لوگ ایمان اور عمل والے ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہوئی. اب سوچیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفقا, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا, فرشتوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے واجبات و فرائض کے ذریعے, اور پھر بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے, نوافل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو آسمان والوں کو پکار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ فرشتے فرامت سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرو, فرشتے محبت کرتے ہیں, پھر اس کی محبوبیت اور مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے. لیکن جو حدیث اس وقت میرے پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والا رضا یہ تفضل نوافل, جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت اتنا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں. اب صوفی گمراہ صوفی لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرنے سے آدمی اللہ میں لین ہو جائے گا, پیوست ہو جائے گا, اللہ اس کے اندر غرور کر جائے گا, ایسا مطلب نہیں ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں, کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اتنے نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہوں کہ وہ بندہ دیکھتا ہے وہی چیز جو اللہ کو پسند ہے. پاؤں سے چلتا ہے اسی راستے پر جس راستے پر چلنا اللہ کو پسند ہو, ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو, اور آگے جملہ ہے کہ جب وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں, جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ نیک عمل کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82 میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو لوگ مومن ہیں اور ظلم نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے, پاپ گناہ نہیں کرتے, اور اللہ کے بندے بندوں پر ظلم نہیں کرتے, مارتے پیٹتے نہیں, تم طاقتور کمزور کو نہیں ستاتے, مالدار غریبوں کو ستاتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کتنی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں, آیات قرآن مجید میں بھری پڑی جی. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال رکھے ہیں, اعمال صالح کی فہرست آپ کو کیا بتائیں, صحابہ میں سے بات صحابہ نے رسول اللہ عیسیٰ کچھ عمل بتائیے تو جنت میں جائیں, کہا بہت بھاری سوال کیے ہم, یا کہ بڑا اہم سوال کر دیا, کہا جی بتائیے. تو آپ کی پہلی بات اللہ کی بندگی پر اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دو, کیونکہ مشرک پر اللہ کی جنت حرام ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو نمبر 1 اللہ کی توحید کو پختہ کرو, شرک سے بچو, نمبر 2 نماز قائم کرو, نمبر 3 زکات دو, اور نمبر 4 میں آپ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑو. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ آؤ کچھ عمل بتائیے اس سے نماز جنت میں جائے, تو آپ نے فرمایا اکشی سلام, سلام پھیلاؤ, سلام کثرت ایک دوسرے کو کرو, وہ آتی بھی تعام اور کھانا کھلاؤ محتاجوں اور مسکینوں کو بھی, اور دوستوں کو بھی کبھی کبھی بلا لیا کرو. یہ بھی محبت کی بات ہے, محبت, کیونکہ ایمان نام ہے محبت. کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو محبت آپس میں لگانے کے لیے مدد کرنے کے لیے دستمان کیا ہوا ہے, تو فقیر مسکین کو تو کھلانا ہی ہے, دوستوں کو بھی بلا دیا تھا جی. واقعی نہیں تھا, اور کہا وہ سلی ملنے کے بعد رات سے نہیں آ, رات میں نماز پڑھو, ذرا ہمیں کی دنیا سو رہی, جی وسیل ارحام حسین رحمی کرو. فرمایا تدخل جنت بے سلام, تدخل جنت بے سلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤ. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بتایا, یہ سب ہمارا بتایا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ گناہوں سے بھی بڑھے. اس کا ایک طرف عمل کی دیوار تیار کر رہے اور دوسری طرف گناہوں سے اس کو ڈائنامٹ کر رہے. اللہ نے کہا ان تجتنب کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. نیک عمل کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچو گے تب تمہارے گناہوں کو, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے, اگر بڑے گناہ سے بچو گے. اور مدخل کریم عزت کی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کریں گے. اس لیے ضروری کیا ہے نیک عمل کے ساتھ ساتھ, ضروری کیا ہے کہ گناہوں سے حرام کاموں سے بھی پرہیز کرو. ورنہ نیک عمل کرنا تعمیر کرنا ہوا اور برا عمل کرنا اس کو کھڑا کرنا ہوا. اور بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شبہات سے پرہیز کرے. یہ عمل حلال بھی ہے حرام بھی ہے. ایک مولوی کہتا ہے حلال ہے, ایک مولوی کہتا ہے حرام ہے. چھوڑ دو اس کو, جو کلیئر کٹ حلال ہے وہ کرو جی, اور جو کلیئر کٹ حرام ہے اس کو بھی چھوڑو, اور جس میں شک ہو گیا اس کو بھی چھوڑو. کیونکہ آدمی شک اور تردد کا کام میں جب دیوانہ ہو جاتا ہے, ارے چلے گا نا, کمپنی صاحب بولے چلے گا نا, چلے گا نا, چلے گا, چلتے 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 حرام بھی چلے گا, وہ حرام بھی چلنے کا ہے. ابھی شک و شبہ کا کام کر رہا ہے. جیسے فرمایا کہ من تک شبہ, کہ شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرے, جس کی حلت اور حرمت واضح نہ ہو صحیح دلیل سے, صریح دلیل سے, اس کو چاہیے کہ شبہات کی چیزوں سے پرہیز کرے, متشابہ چیزوں سے پرہیز کرے. جو متشابہ سے پرہیز کرے گا اس نے اپنے ایمان کو, اپنے دین کو, اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اور فرمایا کہ سنو, جس میں انسانی میں چھوٹا سا لوتھرا ہے دل, اگر وہ درست ہو گیا تو سارے اعضا سے صادر ہونے والے عمل درست ہوں گے. اور اگر دل فاسد ہو گیا, وہ بیمار ہے, اس میں شرک ہے, اس میں بدعت ہے, اس میں گناہوں کی محبت ہے, تو سارا عمل ہی تمہارا برباد ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق کی ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک حدیث سنا کرتے بات ختم کرتے ہیں. ایک حدیث, یہ آخری پیرا ہوگا. ترمذی میں, سنن ترمذی میں بسند حسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ, اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو, دنیا کے سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے. غور فرمائیے, جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کاموں سے بچو, دنیا کے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے. اعبد الناس, عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ وردہ بما قسم اللہ لک تکن من اغنی الناس, جتنا اللہ تم کو روزی دے رہا ہے اس پہ قناعت کرو, اس پر قناعت کرو, اس پر راضی رہو, تو دنیا کے مالدار اور بے نیاز لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ جتنا دے رہا بہت دے, بہت دے. کبھی بھی آپ کے دل میں حرص اور خوف پیدا نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ دے اس پر قناعت, کیونکہ حرص اور لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا. لالچی جب مرے گا قبر میں جائے گا تبھی اس کی لالچ ختم ہو. جی اگر کسی بادشاہ کو سات ملک کی بادشاہت مل جائے تو بھی وہ چاہے گا کہ آٹھواں ملک بھی اس کی سلطنت میں ہو گئے. منہ سے بس کرتے ہیں ہر چیز, یہ خدا کے بندے منہ سے بس بس کرو بس کرو, یہ خدا کے بندے بس کرنے والے نہیں ہیں. گن حدیثوں کو خدا سانی خدائی. تو جتنا مل رہا ہے اتنا چلا سکتا مالدار ہو جاؤ. اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مومن بن جاؤ گے. اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی جذبہ رکھو, وہی بھلائی اور خیر کا جذبہ رکھو جو اپنے لیے کرتے ہو, پکے مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز فرمایا کہ بہت ہنسو مت, کثرت سے ہنسنے سے پرہیز کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے, اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. کبھی کبھی آخرت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو. یہ گراؤ رقت تاری ہوگی, جب آنکھ سے آنسو بہے گا, دل نرم ہوگا, تو دین کی طرف کا دل کا نیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہ تعالی سمیع مجیب, صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.